ہر چھوٹی بڑی تعلیم اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے وقت مختصر پایا لیکن سعادت اتنی بڑی پائی ہے کہ پورے صحابہ اکرام کے مجمع میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ نقل کرنے والے محدث صحابی ہیں. اور وہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یسر لی جلی سن صالحا، کہ اللہ مجھے نیک ہم نشین عطا فرما دے، مجھے نیک دوست عطا فرما دے، مجھے اچھے دوست کی رفاقت نصیب فرما دے. اس دن کی گہرائی سے وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو ایسا پورا فرمایا کہ کائنات کے خلاصہ محبوب رب العالمین جیسی ہستی ان کو نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چمکایا ہے طلب اور جستجو کے اوپر ساری بات ہے. مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے تھے، بہت لاڈ پیار تھے، گھر والے ان کی پار پور سے گرویش کرتے تھے اور ان کے والے ذمہ دار تھے، نگران تھے، وہاں سے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنے لاسوں کو چھوڑا، اپنے کے ساتھ نکل جڑے ہوئے. اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں اور وہ مختلف ادوار سے مختلف افراد کے پاس سے مختلف مختلف چیزوں کو سیکھتے 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 آخر کار مدد میں کئی بدل کر پہنچے اور ان کی طرف صادق تھی، طرف سچی تھی. اللہ تعالیٰ کا کہا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی بات اولان کا نام دیا اور طرف سے صحابیت کے ساتھ انسان میں طلب اور ذہن ہو، طرف اور سچی ہو،
جن جن عیسائی راہبوں سے، مذہبی پیشواؤں سے انہوں نے علوم حاصل کیے اور اپنی آسمانی کتابوں کے احکام سیکھے، وہ سارے نام بنام تفصیل سے موجود ہیں روایات میں. ایک جگہ گئے، وہاں سے پھر دوسری جگہ منتقل ہوئے. جب کبھی راہب انتقال کرنے لگتا، وہ دوسرے کی رہنمائی کر دیتا کہ اب تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آگے تمہاری رہنمائی کرے گا. وہ ان کے اوپر محنت کرتا، جب اس کے وفات کا وقت آ جاتا وہ آگے تیسرے کی رہنمائی کر دیتا. یکے بعد دیگرے ہوتے ہوتے جب وہ آخری راہب کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا کہ اب ہماری جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہے، اب نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب ہے، علامات ساری پوری ہو چکی ہیں، قریب ہے کہ وہ آخری زمانے کے نبی جو سرزمین عرب میں حجاز مقدس میں جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے، اب ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے. کوشش کر کے تم کسی نہ کسی طرح سرزمین عرب جزیرۃ العرب میں جا پہنچو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ پیغمبر نصیب ہو جائیں. ایک قافلہ آیا ہوا تھا عربوں کا، ان سے آپ نے بات چیت کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، تمہاری خدمت کروں گا، تمہارا جو بھی کام کاج ہوگا وہ کروں گا، مجھے سرزمین عرب لے چلو. قافلوں والے نے حامی بھر لی اور ساتھ لے چلے. آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا، مال و اسباب بھی تھا. راستے میں قافلے والوں نے غداری کر دی اور ایک جگہ پر ایک بازار میں ان کو اپنا غلام بنا کر فروخت کر دیا اور مال و اسباب ضبط کر لیا. یہاں سے جو آزمائش کا امتحان کا مرحلہ شروع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ غلامیت کی زندگی میں ہاتھ در ہاتھ بکتے رہے، فروخت ہوتے رہے. ایک آقا ان کو خرید کر اپنی خدمت پر لگا دیا ہوا تھا کہ دوسرا اس کا رشتہ دار مدینہ طیبہ سے یہودی اس کے پاس ملنے آیا ہوا تھا، ان کو یہ غلام پسند آ گیا. کہا کہ یار یہ غلام، اس کا سودا مجھ سے کر لو. خریداری ہوئی، وہ اپنے ساتھ مدینہ لے گیا، وہاں کھجور کے باغات میں ان سے خدمت لینے لگا. کام کاج ہوتا رہا. وہ چونکہ پرانی تعلیم تھی، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کی وہ معلومات حاصل کرتے کرتے پڑھ لکھ کے اس قابل ہو گئے تھے، ساری علامات معلومات سیکھ چکے تھے، تو پتا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جب مبعوث ہوں گے تو ان کو اپنے وطن میں تنگ کیا جائے گا، ستایا جائے گا، پھر وہ ہجرت فرمائیں گے ایک نخلستان کی طرف جو سنگریزوں والی زمین ہوگی اور بکثرت اس میں کھجور کے درخت لگے ہوں گے. تو تلاش میں تھے کہ نہ جانے وہ سرزمین کون سی ہوگی، علامات کے اعتبار سے متلاشی تھے. ایک دن کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ نیچے ان کا آقا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا باغ کے اندر، کہ اس کا رشتہ دار آیا اور اس نے گھبراہٹ کے اندر بتایا کہ وہ اپنے شہر کے اندر وہ شخصیت آ گئے کہ جو دعوے دار ہیں کہ وہ آخری زمانے کے پیغمبر ہیں. یہ بات سنی تو درخت سے نیچے جلدی جلدی بھاگے اترے چلائے. پوچھا کون ہے, کہاں ہے, وہ کدھر ہے؟ تو آقا نے بڑی بے دردی کے ساتھ مارا, کہا تو ہمارا غلام ہو کہ ہمارے بڑوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. بہت بدتمیزی بے دردی کے ساتھ آپ کو مارا پیٹا اور آپ کو دھتکار دیا, لیکن کان میں بات پڑ چکی تھی. آپ منتظر رہے, جب چھٹی کا وقت آپ کا ملتا تھا اس میں آپ نکلے, تلاش کرتے کرتے, معلومات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا پہنچے. آج ہی یہ واقعہ میں نے اپنے شاگردوں کو کلاس میں سنایا, تازہ دم یاد آ گیا. تو وہاں جب پہنچے تو علامات کے اندر تین بڑی بڑی علامات بتائی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول تو کریں گے لیکن استعمال نہیں کریں گے, مستحقین میں دے دیا کریں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر کے استعمال فرمائیں گے. تیسری علامت یہ بتائی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان, دونوں مبارک شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار ہوگا جس کو مہر نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہوگا. تو یہ پہلے پہلے موقع پر گئے, تلاش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ معلوم کر لیا اور کھجورے لے کر گئے, کہا یہ صدقے کی کھجورے لایا ہوں آپ کے لیے. آپ نے لی, قبول فرمائی اور مستحقین میں تقسیم فرما دی, ایک دانہ بھی آپ نے تناول نہ فرمایا. دوسرے موقع پر پھر کھجورے جمع کی اپنی محنت کی کمائی سے, پھر وہ کھجورے لے کر حاضر ہوئے, کہا کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. آپ نے ہاتھ کے ہاتھ ہدیہ قبول فرمایا اور تناول فرمانے لگے, خود بھی تناول فرمایا, ساتھیوں کو بھی کھلائیں. تیسرا موقع تھا, پھر چند دن کے بعد موقع لگا کر پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو آپ کو وہاں نہیں پایا. معلومات کے بعد پتہ چلا کہ آپ کسی کی تدفین میں قبرستان گئے ہوئے ہیں. وہاں جا پہنچے, وہاں تیسری علامت کی تلاش تھی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے ابھار کے برابر ایک مہر نبوت ہوگی. وہاں جب پہنچے تو ابھی تعارف اتنا نہیں تھا, بے تکلفی نہیں تھی, لیکن دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کندھوں کے درمیان وہ چیز ہے کہ نہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کی درخواست کے, بغیر ان کے کچھ کہے, خود بخود آپ نے حضرت سلمان فارسی کی نگاہوں کو پڑھ لیا. راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر, کتنی خاموش نگاہوں کی زبان ہوتی ہے, کتنی خاموش اشاروں کی زبان ہوتی ہے. راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر, کتنی خاموش نگاہوں کی زبان ہوتی ہے. آپ نے بھانپ لیا اور آپ نے اپنی چادر مبارک جو اوڑے ہوئے تھے اس کو سرکا دیا, پیچھے کی طرف سرکایا اور یہ جگہ آپ نے کھول دی جس کے اندر وہ مہر نبوت نظر آ گئی. بے ساختہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ آپ کے مبارک کندھوں پر رکھ کر اس کا بوسا لیا اور پھر سمجھ گیا کہ میں مطلوب اور مقصود اور محبوب تک آ پہنچا ہوں. تینوں علامت کامل مکمل پائی جا چکی ہیں اور کہاں در بدر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اس موقع پر جب وہ لپٹے اور آپ سے پیار کیا اور پھر مشرب اسلام ہوئے, پھر اپنی درد بری داستان سنائی, پورا قصہ سنایا, میں کب سے کتنے سال پہلے چلا تھا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے حق کی تلاش میں, در بدر ہوتا 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 آزادی سے غلامیت کے توق میں جبر ڈال دیے گئے اور ہوتے ہوتے اللہ پاک نے مجھے میرے محبوب سے آ ملایا. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی, رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا, جو تم چاہتے تھے وہی بات کر لی, نہ منزل ہے اپنی نہ کوئی ٹھکانہ, کہیں دن گزارا کہیں رات کر لی. محبت کی کھیتی کو جب خشک پایا تو رو رو کے آنکھوں نے برسات کر لی. خاموش تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاموشی اور ان کی نگاہوں کو سمجھ گئے کہ کیا چاہ رہے ہیں. اور اللہ پاک نے جو آپ کو معجزات دیے تھے, یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ ان کے سوال اور طلب کے بغیر ہی سمجھ گئے کہ کیا چیز چاہ رہے ہیں. اور آپ نے بغیر ان کے سوال کے, بغیر مطالبے کے, اپنی اس مہر نبوت کا ان کو دیدار کرا دیا. پھر آپ نے جب پوری داستان سنائی غمناک دردناک کہ سالہ سال سے میں حق کی تلاش میں نکلا تھا, آج مجھے میرا مقصود, میرا محبوب, میرا مطلوب مل گیا. آپ نے پھر صحابہ کو متوجہ کیا, سب کو قریب قریب کیا, فرمایا تھوڑا پاس پاس ہو جاؤ. پورے مجمع کو اپنے قریب نزدیک جمع کر کے فرمایا کہ ان سب کو بھی پوری اپنی داستان سناؤ. پھر ان کی زبان ہی سے پورا ان کا قصہ دوبارہ کہلوایا. حق کی تلاش جب انسان کو ہوتی ہے حق مل جاتا ہے, فکر اپنی ہو اصلاح کی تو اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہ لے. تو بندے میں طلب دیکھ کے اللہ تعالیٰ بندے کو پھر عطاؤں سے نوازتے ہیں. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمہ اللہ, اپنی والدہ سے انہوں نے سوال کیا, اماں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بہت ہیں, ان کی ادائیگی مجھ سے نہیں ہو پاتی, آپ کے حقوق بھی ہیں, ان کی ادائیگی مجھ سے نہیں ہو پاتی, دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا میرے لیے دشوار اور محال ہے, خدا کے لیے آپ اپنے حقوق مجھ پر معاف کرو. اللہ کے حقوق تو مجھ پر معاف نہیں ہو سکتے, آپ اگر اپنے حقوق مجھ پر معاف کر دیتی ہیں تو میں نکل جاتا ہوں، یکسوئی سے تنہائی میں جا کر اپنے رب کو تلاش کرتا ہوں اور رب کا بن جاتا ہوں اور ربانی بن کر آتا ہوں. اما نے اجازت دی، کہا بیٹے تیرے بغیر میرا کام آسانی سے چلے گا، زندگی گزرے گی، جا میں نے تجھے رب کے لیے وقف کیا، اپنے رب کو تلاش کر. نکل کھڑے ہوئے تنہائی کے اندر جہاں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، 12 سال عبادت، ریاضت اور مجاہدات کیے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے، حقیقی محبت اور معرفت اور ولایت جس کو کہا جاتا ہے، ولایت کے متلاشی رہے. 12 سال کے بعد گزر رہے تھے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، بستام نامی بستی جو ان کی اپنی بستی تھی، بھائی عزیز بستامی بستام کے علاقے کے رہنے والے تھے. گزرتے گزرتے ماں کی محبت دل میں آئی، سوچا کہ اماں جان سے ملتا چلوں. رات کا وقت تھا، گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، سوچا دستک دوں کہ نہ دوں، پھر رک گئے، کہا کہ رات کا وقت ہے، 12 سال بعد آیا ہوں، آنے کے ساتھ ہی اپنی اماں کو ستاؤں اچھا نہیں لگتا، ابھی آرام کا وقت ہوگا، صبح جب جاگ جائیں گی اس وقت متوجہ ہو جاؤں گا. منتظر رہے، سادہ دور تھے، سادہ علاقے تھے. صبح کے جب وقت ہوا، تہجد کے پہر شروع ہوئے، تو اس وقت ماں نے اندر اٹھ کر وضو یا غسل شروع کیا تو نالی میں سے پانی بہنا شروع ہوا، سمجھ گیا کہ اماں اٹھ چکی، بیوہ خاتون تھی. تو اس کے بعد جب پانی آنے لگا، سمجھ گئے کہ اماں وضو کر رہی ہیں، تیاری کر رہی ہیں، پھر اپنے مخصوص انداز سے دروازے کو دستک دی. 12 سال کے بعد ماں اندر سے اس دستک کی کھٹک کو سن کے سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بایزید آیا ہے. مائیں اپنے بچوں کے احساس کو، جذبات کو، ان کے اشاروں کو سمجھتی ہیں. وہ اپنے بیٹے کے اس پرانی دستک کو سمجھ گئی کہ آج وہ پرانی دستک کانوں میں پڑی ہے، دروازے جو کھٹکھٹا رہا ہے، یہ میرا بیٹا بایزید آیا ہے. تو اندر سے آواز دی، بیٹا بایزید آتی ہوں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تھا کہ ماں کافرہ تھی پکی، اور بھگو بھگو کے سناتی تھی، سختی کرتی تھی، شدت کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آ گئے روتے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو اللہ پاک نے ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، ماں کفر پر ڈٹی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، بوڑھی ماں ہے، میرا دل چاہتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے، کتنا اچھا ہوگا، ہم جنت میں چلے جائیں، میری ماں دوزخ میں جائے، یا رسول اللہ میرا دل اس کا گوارا. اور رو رہے زاروں قطار. کہا یا رسول اللہ، آپ دعا دے دیں میری ماں کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی ہدایت دے دیں. وہاں سے آئے ہیں، ماں کفر کے اوپر تھی، اور یہاں روتے ہوئے آئے. آپ نے پریشانی دیکھ کر پوچھا، کیوں اتنے پریشان ہو ابو ہریرہ؟ فرمایا کہ اماں کفر کے اوپر ڈٹی ہوئی اور اڑی ہوئی اور آل فال زمان سے نکالتی ہے، دل جلتا ہے کہ ہم اگر جنت میں چلے گئے اور ہماری والدہ ماجدہ دوزخ میں جلے گی، یہ تصور دل کو دہلاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ماں بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت دے دے للاسلام، اسلام کے لیے ان کے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے. یہ جب دعا ملی نا، خوشی خوشی چل پڑے اور اپنے مدینہ منور مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف دوڑتے تیز تیز جا رہے تھے. کسی نے دیکھا، کہا ابو ہریرہ کون سی ایسی حالت پیش آ گئی کہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کے جا رہے ہو، ایمرجنسی کون سی نافذ ہو گئی؟ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کے لیے دعا لے کر چلا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی. جب گھر پہنچے نا، دستک دی، تو اندر سے ماں کا جو جواب آیا نا، اس میں پیار تھا، بیٹا ابو ہریرہ آتی ہوں. ان کے اس لب و لہجے سے سمجھ گیا دعا پہنچ چکی ہے، اثر انداز ہو چکی ہے، جواب مل گیا کہ بیٹا آ رہی ہوں. اور اس میں بڑی پیار اور شفقت اور اپنائیت اور انسیت پوری لبریز تھی. پتہ چلا غسل کر رہی تھی اندر، تھوڑا سا ٹائم لگا، انتظار کیا، جواب تو مل گیا، بیٹا میں آ رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب ماں دیکھا تازہ تازہ غسل کر کے آئی اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جب دروازہ کھولا تو ایمان سے مشرف ہو چکی تھی اور بچے کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ جس مذہب پہ تو تھا میں بھی اسی مذہب کو قبول کر چکی ہوں. حضرت ابو ہریرہ کا دل باغ باغ ہو گیا، وہاں سے ہنستے ہوئے واپس پلٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی طرف خوشخبری سنانے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے تھے اور اب ہنستے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا آتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ دعا رنگ لے آئی ہے. کہا یا رسول اللہ، آپ کی دعا اثر انداز ہو گئی، اللہ پاک نے میری والدہ ماجدہ کو بھی ہدایت نور سے، نور ہدایت سے مشرف فرما دیا. تو سچی دعا، سچی تڑپ، سچی طلب، وہ ضرور بھی ضرور اثر انداز ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک صاحب تھے، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے. انسان ہے مشرف، اسلام جب ہو جائے، اسلام سے پھر جائے خدا نہ خواستہ تو مرتد کہلاتا ہے. کسی وجہ سے وہ دین سے بھٹک گئے، بیزار ہو گئے. تو ان کے جو دوست یار رفقا اور ساتھی تھے، ان سب نے فکر کا اظہار کیا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. سب سر جوڑ کے بیٹھے، کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو دائیں طرف چاہے تو بائیں طرف، چاہے تو ہدایت کے لیے پھیر دے چاہے تو گمراہی کے لیے، اس کو انڈیل کے خالی کر دے، گمراہی اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، بندے کی ہدایت اور بندے کی ضلالت۔ تو ساتھیوں نے سر جوڑ کے مشورہ کیا، کہا کہ بجائے کہ ہم ادھر ادھر کچھ بات کریں سیدھا اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے اس دوست کے لیے ہدایت مانگتے ہیں۔ سب نے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانا شروع کیا، اپنے اپنے طور پر دعائیں شروع کی، اللہ ہمارے اس ساتھی کو مشرف اسلام کر دے، اسلام سے منحرف ہو گیا، بے دین ہو گیا، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اپنے اپنے طور پر دعائیں شروع کی۔ اور پھر جب دعائیں مکمل کر کے اس ساتھی سے حال احوال لیے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دوبارہ وہ ہدایت یافتہ ہو چکا تھا۔ پھر اس واقعے کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اس دوستوں کی جماعت نے فرمایا واہ کتنا پیارا انداز تم نے اختیار کیا کہ براہ راست اللہ پاک سے مانگ لی، ادھر ادھر جاتے حیل و حجت کرتے، بحث مباحثہ کرتے، لمبی چوڑی باتوں میں پڑھتے، سیدھا اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں نے دعا مانگ کے اس کی ہدایت کا سوال کیا، اللہ پاک نے دوبارہ سے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کی ہدایت کی دعا لے کر پہنچے اور اللہ پاک نے مشرب اسلام فرما دیا۔ پھر دعا دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما، ابو ہریرہ کی والدہ کی بھی مغفرت فرما، جو ان دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ حضرت ابو ہریرہ کی، ان کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہمیں مل جائے گی کہ جو بھی میرے لیے میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یا اللہ اس مغفرت کی دعا کرنے والے کی تو مغفرت فرما دے۔ جس طرح عصر سے پہلے چار رکعت نفل پڑھنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اے اللہ رحم فرما اپنے اس بندے پر جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہو، تو جس دن بندہ چاہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، عصر سے پہلے چار رکعت نفل کا اہتمام کر لے۔ اب اگر روزانہ چاہیے تو روزانہ اہتمام کے ساتھ انسان عصر سے پہلے کی چار رکعت پڑھ لیا کرے، ہر روز حضور کی رحمت کی دعائیں اس کو مل جائیں گی۔ یا اللہ رحم فرما، رحم اللہ امرأً صلى اربعا قبل العصر، اللہ پاک رحم فرمائے اپنے اس بندے پر، رحمت نازل فرمائے کہ جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھنے کا اہتمام رکھتا ہو۔ تو یہ حضور کی دعا سمیٹنے کا طریقہ، حضرت ابو ہریرہ کی دعائیں مغفرت لینے کا طریقہ، ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ماں کا لب و لہجہ، اس کا پیار سنتے ہی سمجھ گیا کہ ماں کو ہدایت مل گئی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحم اللہ نے بھی جب دستک دی تو اندر سے پیار بھری آواز آئی، بیٹا بایزید آتی ہوں۔ فارغ ہو کر آئیں، بچے سے ملاقات کی، سینے سے لگایا، دعائیں دیں، حال احوال لیے، کہا کیا ہوا 12 سال کے بعد آیا، اللہ تعالیٰ کو پا لیا؟ اما محنت مجاہدے بہت کرتا ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا۔ تہجد کا وقت تھا، ماں نے مبارک ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میرا بیٹا تیرے لیے در بدر کہاں سے کہاں پھرتا پھر رہا ہے، مجاہدے اور مشقتیں برداشت کر رہا ہے، تو بغیر مجاہدے بغیر مشقتوں کو میرے بیٹے کو اپنا ولی بنا لے۔ فرماتے ہیں کہ بس وہ میری ماں کی دعا قبولیت کی گھڑی تھی، اسی نے پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا نزدیکی قریبی دوست بنا کے اللہ کا ولی بنا دیا۔ ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں، اور طلب صادق تھی، اس طلب صادق کو دے کر ماں کی مامتا پھڑکی اور دعا دی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری ماں کی دعاؤں نے اولیاء کی صف میں داخل کر کے شامل کر دیا۔ تو انسان کے اندر جذبہ ہو، احساس ہو، فکر ہو تبدیلی کی، اور سوچتا ہو کہ میرے اندر بھی مثبت تبدیلی آئے، زندگی سنور جائے، اور یہ جو آداب زندگی ہم اور آپ سنتے اور پڑھتے ہیں اس کو انسان اپنانے کی کوشش کرے، جتنا زیادہ فکر مند ہوگا، احساس ہوگا، تو اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے، نوازشات کی بارش فرمائیں گے۔ اور بندے میں طلب نہ ہو تو قرآن کریم اللہ پاک نے ایمان کے بارے میں فرما دیا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم زبردستی تم پر ایمان کی نعمت کو چسپا کر دیں، تھوپ دیں، جبکہ تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو۔ کفار تھے، دشمنان اسلام تھے، وہ بے ادبی اور بے احترامی اور اس کی اللہ کی رحمتوں کو بہت بے دردی کے ساتھ ٹھکرایا کرتے تھے۔ فرمایا کیا ہم تم پر اپنی رحمت کو، اس عظیم الشان نعمت کو جو ایمان کی نعمت ہے، تھوپ دیں؟ تم تو اس کو ناپسند کر رہے ہو، پھر ہم تمہارے پر تھوپ دیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ طلب ہو، تڑپ ہو، پیاس ہو، تلاش ہوگی، تب ہم تمہیں نوازیں گے۔ تو بندوں کے اندر بھی یہ احساس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اور اپنے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے کی فکر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے اندر سنوار پیدا فرما دیتے ہیں، ورنہ تو پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے بے ڈھنگے انداز میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری عادات، جو ہماری صفات ہیں، جو ہماری خصلتیں ہیں نا، جانوروں والی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ درندہ صفت ہو جاتا ہے۔ آج جو یہ چھینا جھپٹی، چوری، ڈکیتی، وارداتیں، اور یہ بے حیائی عریانی فحاشی کا جو سیلاب گرم ہے، اس کا جو بازار گرم ہے، طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اسلامی معاشرہ ہے لیکن تمام کے تمام بے شرمی کے کام اپنے عروج پر ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے میں وہ انسان ہے لیکن تربیت کا فقدان ہو اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، بس روپیہ پیسہ اس کی حرص و حویث ہو اور انسان دولت کا، عورت کا، عزت کا، شہرت کا، بس ان چیزوں کا دل دادا ہو، ان کے پیچھے دوڑ رہا ہو، تو ہر چیز کی تمیز مٹا دیتا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا، کہ بھرے بازار کے اندر ایک مجذوب سے ان کی ملاقات ہوئی اور مجذوب نے کہا کہ احمد علی، حال احوال ہوئے، سلام کلام، وہ پہچان گئے کہ یہ تکوینی سلسلے کے مجذوب ہیں، درویش خدا مست، یہ سلسلہ ہے تکوینی جو اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام کو چلانے کے لیے کچھ بندے مخصوص ہوا کرتے ہیں، تو اس میں غوث، قطب، ابدال اور یہ مجذوب صفت کچھ افراد ہوا کرتے ہیں جن کی اپنی ایک خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 ابدال بیک وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد سرزمین شام پر اور ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ کے سرزمین پر موجود ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ یہ جو مختلف درجات کے ہوتے ہیں، تو ایک مجذوب صفت کوئی بھرے بازار کے اندر ٹکرائے، تو میں نے ان سے ملاقات کی، حال احوال کیا، سلام کلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ تو میں حیران ہوا کہ بھرا بازار، اتنے سارے انسان کو نظر نہیں آتے. میں نے کہا، حضرت، یہ سارے انسان ہی تو ہیں جو ارد گرد دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرف انسانی انسان بسے ہوئے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے ایک حسرت بھرے انداز میں کہا، اچھا، یہ انسان ہیں؟ ایک تعجب خیز انداز میں، ایک سوالیہ انداز میں کہا، اچھا، یہ انسان ہیں؟ اور یہ فرمایا کہ ان کی توجہ کا اثر مجھ پر ایک ایسا پڑا کہ میری کیفیت بدل گئی. دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح انسان جاگتے ہوئے انسان نیند میں چلا جاتا ہے، پھر خواب کے منظر شروع ہو جاتے ہیں نا، فرمایا کہ ایک دم سے میری کیفیت تبدیل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ بھرے بازار کے اندر کتے، بلی، خنزیر، بندر اور دیگر یہ وحشی جانور اطراف کے اندر سارے جانوری جانور درندے نظر آنے لگے. میں حیران ہوا، دائیں بائیں چاروں طرف دیکھتا ہوں تو یہ درندے ہی درندے میرے ارد گرد تھے، بلی، کتے، خنزیر، بندر، فلاں 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 فلاں. تو میں حیران رہ گیا کہ یار، انسان کہاں چلے گئے؟ پورا بازار کو میں دیکھ رہا ہوں، اچانک دم سے میں ہوش میں آیا، کیفیت ختم ہوئی، تو دیکھا وہ جا چکے تھے، مجذوب جا چکے تھے، اور میری ہوش ٹھکانے آئے کہ واقعتاً آج کے معاشرے کے اندر جہاں انسان کی تربیت کا فقدان ہو کہ نہ نمازیں ہوں، نہ سچ ہو، نہ عبادت کے اندر اہتمام ہو، اور نہ ہی انسان محتاط زندگی بسر کرتا ہو، تو کوئی کس صفت سے، کوئی کس صفت سے، کوئی کس صفت سے مختلف جانوروں کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، اور وہ درندگی انسانوں میں موقع پر نظر آتی کہ کون کس صفت کا مالک بن چکا ہے. تو حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ. کہ انسان کے مالک اور پروردگار وہ تو ایک ہیں، لیکن انہی کے اندر سے کون کتنا وفادار ہے، کون کتنا سچا ہے، کون مالک کا بن کر دکھاتا ہے، یہ ڈھونڈنے سے بھی فرمایا کہ ہزاروں میں تو نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ. کہ حقیقی معنوں میں کوئی بندہ ایسا ہو جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ رکھ کے چلتا ہو، جو درد رکھنے والے ہیں، ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد تکبیر بلند فرماتے اور استغفار فرماتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ، نماز تو پڑھی ہے، عبادت انجام دی ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. اور فرمایا کرتے تھے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے زیادہ عالی شان مبارک عبادت اور کون انجام دے سکتا ہوگا، لیکن بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے آگے مٹانے کے لیے راتوں کی عبادت، دنوں کا مجاہدہ اور قربانیاں، کیا کچھ نہ تھی، اور اس کے باوجود عالم یہ کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار کہ یا اللہ، آپ کی شایع نشان جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ نہ کر سکے. ما عرفنا کا حق معرفتک، یا اللہ، جس طرح سے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہچان پائے. تو اعلیٰ درجے کا کمال یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، ساتھ میں ڈرتا بھی رہے، خوف زدہ بھی رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرے. حضرت شیخ عثمان خیر آبادی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کاروبار کرتے تھے. اللہ، جب وفات کا وقت قریب آیا، ان کا انداز یہ تھا کہ اپنے تجارت کے زمانے میں، کاروبار کے زمانے میں، لوگ ان کو سیدھا بھولا سمجھتے تھے، اور سیدھا بھولا سمجھ کر کوئی کھوٹے سکے لا کر سامان خریدتا، آپ ایسے بن جاتے ہیں انجان جیسے آپ کو پتا نہ ہو، چپ چاپ کھوٹے سکے رکھ کے بھی سودا دے دیا کرتے تھے، حالانکہ پتا ہوتا تھا کہ کھوٹے سکے ہیں، لیکن صرف ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے کھوٹے سکوں میں بھی سودا دے دیا کرتے تھے. زندگی گزر گئی، وفات کا وقت جب قریب آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بدعا ہوئے، آخری لمحات چل رہے تھے، کہا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آپ کے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے، آج میرا آپ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ بھی اپنی بارگاہ میں میرے کھوٹے اعمال قبول فرما لیں. عاجزی ہے کہ سارے زندگی کی محنت وہ ایک معمولی سی پونجی بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیں. گھمنڈ نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، اتراہٹ نہیں ہے کہ دو وقت کے روزے رکھ لیے، دو چار نمازیں پڑھ لی اور تھوڑی سی اللہ اللہ کر لی اور انسان گھمنڈ میں آ جائے کہ ہم چماتی کرنے نہ، پوری زندگی عبادت میں گزار کے آئے ہیں اور اب وقت نظر آ رہا ہے، واپسی کا وقت ہے. سننے والے سن رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کر لیا کرتا تھا تیری ذات کی خاطر، آج تو میرے کھوٹے اعمال بھی اپنی رحمت کی بدولت قبول فرما لے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام المحدثین ہیں، ساری زندگی آپ کی قال اللہ قال الرسول میں گزری ہے. فرماتے ہیں کہ جب اس زمانے میں اسپیکر کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، جب محدث حدیث کا درس دیتے تھے تو اس حدیث کو آگے بیان کرنے کے لیے مکبر ہوا کرتے تھے، اس آواز کو آگے مقرر، تو ایک سے دو، دو سے چار، اس طرح آگے. تو ایک موقع پر ان کی اس آواز کو آگے پہنچانے والوں کو ان کے شاگردوں نے گنا تو 1100 افراد تھے جو آگے مجمع میں ان کی آواز کو پہنچا رہے تھے، تو پھر مجمع کتنا بڑا ہوگا. ایک موقع پر ان کے شاگردوں کے دوات گنے گئے تو 40,000 دوات نکلے، 40,000 دوات حدیث کے درس میں. پھر اس میں کتنے طلبہ تو وہ ہوتے ہیں جو لکھتے نہیں، یہ تو صرف لکھنے والوں کے دوات، پھر ایک ایک دوات میں دو دو تین تین افراد شریک ہوتے تھے. وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ بھی ساتھ میں تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے اس شہر کے اندر استقبال کے لیے، جوک در جوک اللہ کے بندے جمع تھے کہ آپ کو چھینک آئی اور پوری فضا گونجی. تو بادشاہ نے کہا یہ ایک شور سا برپا ہوا، کیا چکر ہے؟ اپنے کارندے بھیجے معلومات کرو، ایک دم سے ایک شور سا سنائی دیا جیسے نعرہ بلند ہوا. کارندے گئے معلومات کر کے لائے، کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، جب میں غفیر میں ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورے مجمع نے یرحموک اللہ کہا، تو اس کا ایک گونج فضاؤں میں گونجی تھی. ملکہ کہنے لگی آپ بادشاہ ہیں ڈنڈے کے زور پر، یہ بادشاہ ہیں دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ جتنا زیادہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی ڈر کے بقدر اپنی محبت اس کو عطا فرماتے ہیں، اسی کے بقدر اس کی محبت مخلوق میں پھیلا دیتے ہیں. یہ ایک معیار اور ضابطہ ہے کہ جس بندے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا ڈر اور خوف ہوگا، اسی ڈر اور خوف کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں. جب بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نواز دیتے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں ابن فلاں سے روئے زمین پر جو میرا بندہ بسا ہوا ہے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کا اعلان آسمانوں میں کر دو. وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر فلاں ابن فلاں نام کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ پاک نے مجھے اس سے محبت کا حکم دیا، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو. فرمایا کہ اس کی محبت آسمانوں میں عام ہو جاتی ہے، پھر اس کی محبت زمینوں میں اتاری جاتی ہے، یہاں تک کہ چرند پرند درین شجر حجر مدر ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق. کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ڈر اور خوف کے بقدر اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. جب محبت مل جاتی ہے تو پھر وہ محبوب خلائق بنتا ہے. یہ چیز مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو کہ میں مخلوق کا محبوب بن جاؤں، مطلوب اور مقصود صرف اللہ اور بندہ. اللہ تعالیٰ سے دوستی مضبوط کرنا یہ مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کرنا مقصود ہو کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی استاد اپنے شاگرد کو کوئی کام کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام اتنے اچھے انداز سے اتنا سلیقے سے ہو جائے کہ استاد جی خوش ہو جائیں. باپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا, بیٹا یہ کام کرنا ہے, میں جا رہا ہوں آ کے دیکھوں گا. تو بیٹے کی چاہت اور لگن ہوتی ہے کہ اس اچھے انداز سے اس کام کو انجام دوں کہ ابا دیکھے تو دل باغ باغ ہو جائے. اللہ تعالی نے بھی ہمیں حکم دی ہے عبادات کے, بندہ اس عبادت کو انجام دیتے وقت اس کے دل کی جو طلب ہے, جو اس کے جذبہ ہے, جو احساس ہے, وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس انداز سے میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. جو میں نے آپ کو ان بڑے بزرگ کا مقولہ نقل کیا جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد بھی تھے, حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ, فرمایا کرتے تھے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت نے فرمایا حضرت کیا مشکل کام ہے, مجھے کھڑا کر دے پوری پوری رات بیان کر دوں گا, کون سا مشکل کام ہے. فرمایا یہ بیان نہیں, وہ بیان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو, اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے وہ اخلاص, وہ جذبہ, وہ للہیت, وہ خشوع اور خضوع, وہ خلوص, وہ بڑی گہری چیز چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ محنت پسند آ جائے کہ میرے بندے نے جو کام کیا ہے, جو محنت کی, واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حقدار بن جائے. فرمایا کرتے تھے بڑا مشکل کام ہے. تو بزرگان دین عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے محدث کہ صرف آپ کی آواز کو آگے پہنچانے والوں کی تعداد 1100 ایک دفعہ کسی نے گنی, اور دعوات کی تعداد 40,000 تک. ایک بڑے مجمع میں درس حدیث دینے والے, جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کے شاگرد آپ کے اطراف میں ہیں, ہر طرح کی خدمت کے لیے موجود ہیں. جب نظر کی کیفیت قریب آ گئی اور کیفیت بدلنی شروع ہوئی تو بستر پر تھے چارپائی پر, اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اب مجھے اتار کر نیچے زمین پر لٹا دو. شاگرد حیران ہوئے کہ استاد جی کو کیا ہوا, آثار پا لیے نا کہ اب بس واپسی کا سفر شروع ہے, کیفیات بدلنی شروع ہو گئے. فرمایا کہ اب بس اتار دو, بستر سے اتارو, زمین پہ لٹا دو. حکم کی تعمیل میں الامر فوق الادب, ضابطہ یہ کہ جب بڑے کا کوئی حکم ملے تو وہ ادب سے بڑھ کر اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوا کرتی ہے. شاگردوں نے ادب و احترام سے اپنے استاد کو اٹھا کر زمین پہ لٹایا. زمین کوئی کسی سنگ مرمر کی کسی اس کی بنی ہوئی نہیں تھی, کوئی قالین کارپیٹ نہیں, عام مٹی کی زمین پر لیٹ گئے اور پھر اپنا رخسار زمین پر ملنے لگے اور کہنے لگے, اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یہ وہ انداز تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پہ زخم لگا, اور شہادت کا زخم وہ دو دن کے بعد ہوتے ہوتے بالکل جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے, پردہ فرمانے لگے اور آخری مرحلے میں پہنچ گئے تھے, آپ کا سر آپ کے صاحبزادے کی گود میں تھا. فرمایا کہ میرا سر میری اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو, شاید کہ عمر کے خاک آلو چہرے کو دیکھ کر اللہ پاک ترس کھا جائیں اور رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں. تو بڑے حضرات کی ادائیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں کہ ساری زندگی قال اللہ قال الرسول میں گزاری ہے, اور بہت اونچے درجے کے ولی کامل بھی تھے, بہت محتاط, تقوی کا پیکر, علم و عمل کے اندر زندگی بسر کرنے والے, لیکن اللہ پاک کا ڈر اور خوف اس انداز کا کہ جاتے جاتے اپنا رخسار مٹی پہ مل کے کہہ رہے ہیں یا اللہ, کیونکہ نام عبداللہ تھا ابن مبارک, تو کہا کہ اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی طلب نصیب فرمائے, ایسی تڑپ نصیب فرمائے, اور زندگی کے اندر اپنے ان قیمتی شب و روز کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حقیقت حال یہ کہ زندگی ہماری گناہوں کی دلدل میں ایسی دھس کے گزر رہی ہے, ایسے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بھاگا دوڑی میں نماز پڑھ لی, بھاگا دوڑی میں کچھ کر لیا, ورنہ وہی ہمارے الجھاؤ ایسے خطرناک ہیں, گناہوں کے کانٹے ہمارے اندر ایسے پیوست ہوئے ہیں کہ ہر طرف سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. نگاہوں کے گناہ ہیں, کانوں کے گناہ ہیں, زبان کے گناہ ہیں, حرام خوری کے گناہ ہیں, بد زبانی کے, بد کلامی کے, غیبت کے, چغلی کے, طنز اور طعنے اور بد اخلاقی کے بے شمار گناہ ہماری, اور بد معاملگی کے معاملے میں بے ترتیب, بے ڈھنگا پنا, اس طرح کی چیزیں ہمارے گناہ ایسے رچے بسے ہوئے ہیں کہ ہمیں خیال اور دھیان بھی نہیں جاتا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ مختلف تار ہیں, ہر تار اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہونا ضروری ہے. صرف نماز پڑھ لی انسان سوچے کہ میں سب سے بڑا ولی کامل بن گیا, اس نماز کے ساتھ ساتھ نماز تو ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز تو ہے دین کا ستون, اس کے علاوہ جو عمارت کے باقی اطراف کی جو تعمیرات ہیں ان کو بھی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ جتنے بھی کنیکشن چلتے ہیں یہ سارے تاروں سے جڑے ہوئے ہیں, پنکھے ہیں, لائٹیں ہیں, ہر طرح کی جتنی بھی بجلی کی مصنوعات ہیں اس کے اندر کنیکشن چلتے ہیں, جہاں کوئی کنیکشن کٹ گیا آگے وہ چیز ناکارہ اور بیکار ہو گئی. فرمایا کہ زندگی میں مسا اوقات ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں پیر صاحب کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، ان کے پاؤں کو چوم رہا ہے، 100 سال بھی پیر صاحب کے قدم کو چومتا رہے گا وہ ہلاک و برباد ہو کر رہے گا. اصل جو رشتہ ناتا تھا جس کا اللہ پاک نے تقدس کا حکم دیا تھا اس کو پامال کیا ہوا ہے، ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، رشتے ناتے توڑے ہوئے ہیں اور یہاں جوڑ میں لگا ہوا ہے، دوسرے کاموں کے اندر اتنا آگے نکلا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا، اور جو اصل کنیکشن تھے ان کو توڑا ہوا ہے. ماں کی دعا، ماں کی بد دعا اس قدر گہرا اثر رکھتی ہے. اللہ، ہمارے محدثین میں اور مفسرین میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے، علامہ زمخشری جار اللہ، زمخشر کے رہنے والے تھے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا جس کی وجہ سے ان کا لقب جار اللہ، اللہ کا پڑوسی پڑا ہے، علامہ جار اللہ زمخشری، اللہ کا پڑوسی، کعبۃ اللہ کے رفاقت کی وجہ سے اور وہاں پڑوس کی وجہ سے ان کا لقب جار اللہ ہے. تو وہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے اور فرمایا کہ میرے لنگڑے پن کی یہ وجہ اور سبب میرے ماں کی بد دعا ہے. کہا کہ میں بچہ تھا چھوٹا سا، ایک چڑیا پکڑ لی اور چڑیا کی پاؤں میں دھاگا باندھ دیا اور چڑیا کو اڑا رہا ہوں اور کھینچ رہا ہوں، اڑا رہا ہوں کھینچ رہا ہوں، تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ اس طرح اذیت مت دو، بے زبان مخلوق کو مت ستاؤ، تنگ مت کرو، مجھے سمجھایا، لیکن بچپن کا زمانہ تھا، میں نہ سمجھا اور اس چڑیا کو میں نے اڑا کر زور سے جھٹکا مارا، بےچاری چڑیا تو اڑ گئی، ٹانگ ٹوٹ کے ڈوری میں میرے پاس آ گئی، نازک سی پرندہ تھا چڑیا تھی، تو اس دھاگے کے کھچاؤ کی وجہ سے بےچارے کی ٹانگ ادھڑ گئی اور کھچ گئی، ٹوٹ گئی اور چڑیا بےچاری لنگڑی ہو کر اڑ گئی. تو ماں نے یہ منظر دیکھ لیا، بس بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اعرجک اللہ، اللہ تجھے لنگڑا کرے، کما اعرجت ھذہ العجوز، جس طرح تو نے اس بےچاری بے زبان مسکین غریب کو تو نے لنگڑا کر دیا، اعرجک اللہ، اللہ تجھے بھی لنگڑا کرے. فرمایا کہ میں بھلا چنگا تھا، صحت مند تھا اور زمخشر سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک حادثہ ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹی اور کٹ گئی. تو ماں کی دعا، ماں کی بد دعا بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، لیکن عظیم رشتے، مقدس رشتے، ان کے تارے کٹی ہوئی ہیں، کنیکشن کٹے ہوئے، اور انسان بے فکری سے دوسری تیسری جگہ وہ عزتیں چاہ رہا ہے اور کامیابیاں چاہتا ہے اور وظیفے کھینچ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اصل چیزیں جو اللہ پاک نے دیے ہیں. تو وہ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے کنیکشن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہمیں جائزہ لینا ہے، عقائد کے اندر بھی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، ہر شعبے میں دیکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک شعبہ تو صحیح ہے، دوسرے شعبے میں کوئی نقصان آ گیا. جہاں بڑی بڑی فیکٹری ہیں، بڑے بڑے کوئی چلتے ہیں معاملات، حرم شریف ہے مثال کے طور پر، وہاں پورے نظام ہیں، اے سی کا سسٹم الگ ہے اور لائٹنگ کا سسٹم الگ ہے، ساؤنڈ سسٹم الگ ہے، ہر چیز کے پیچھے پورا ایک شعبہ کام کر رہا ہے. ایک شعبہ صحیح ہو تو دوسرے شعبے میں اعتماد نہیں کیا جاتا کہ سارے شعبے صحیح ہو گئے. ہر شعبے کے لیے باقاعدہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی خامی، کوئی خلل واقع نہ ہو. تو ہماری زندگی کے بھی شعبے ہیں، پوری تار اور جال بچھے ہوئے ہیں، ایک طرف اگر سوار آ گیا تو دوسری طرف بھی سدھار دیکھنا ہے، تیسری طرف بھی، ہر طرف نظر رکھنی ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر کہیں ہمارا کنیکشن کٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کوئی بے ایمانی ہو رہی ہو، کہیں کوئی خلاف وعدہ کوئی بات ہو رہی ہو، کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہو، کہیں دھوکہ ہو، کہیں جھوٹ ہو، کہیں چغلی ہو، کہیں غیبت ہو، بے شمار برائیاں ہیں، روحانی امراض بے شمار ہیں، کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں پر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہمارے زندگی کے اندر ہمارے روشن چراغ کو بجھانے کا سبب تو نہیں بنی ہوئی. بڑا فانوس ہو، سارے سب کچھ تیاریاں مکمل ہیں، لیکن کنیکشن کٹا ہوا ہے، کبھی بھی وہ روشن نہیں ہوگا. انسان ہے، کتنے ہی دفعہ وہ بے چین ہے، پریشان ہے، ایک انجانی بے چینی مجھ کو لگی ہوئی ہے، ایک پریشانی مجھ کو لگی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوی سے اس کے ناچاکی، بیوی کے اوپر بجلیاں گراتا ہے طنز اور طانے مار مار کے، کبھی کبھی اولاد سے تعلقات خراب ہیں، کبھی ماں باپ کو ستایا ہوا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. خطرناک ترین حدیث ہے، حضرت علقمہ نامی ایک صحابی ہیں حضور کے، نوجوان تھے، شادی ہوئی، شادی کے بعد ماں سے نا اتفاقی ہو گئی اور بیوی کے ہو کر رہ گئے. قسمت سے موت کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت جب قریب آیا تو گھر والے، ان کے دوست احباب کلمہ پڑھانے لگے، کلمہ زبان پہ نہیں آتا، سب کچھ سن رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پا رہے. تو ہمدرد اور خیر خواہ ساتھی دوڑے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، علقمہ کا آخری وقت قریب ہے، نظر کی کیفیت ہے اور کلمہ ان کی زبان پر نہیں آتا. فرمایا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کی ماں ہے، ہاں جی ہاں، راضی ہے کہ ناراض ہے، ارے بلاؤ اس کو، جلدی سے اس کی ماں کو بلانے کے لیے بھیجا. حضرات گئے بلا کے لیے، بوڑھی ماں آ گئی، کہا کہ علقمہ سنا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ کہا ناراض ہوں. کیوں بھائی؟ کہا جب سے شادی ہوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، سخت لہجے سے بات کرتا ہے، عبادت گزاری میں، اس کی تقوی اور وفا شعاری میں کوئی شک نہیں ہے، بہت دیندار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن مجھ سے تلخ لہجے میں بات کرتا ہے. فرمایا کہ معاف کر دو, آخری وقت ہے, کلمہ اس کی زبان پر نہیں آتا, کہا نہیں معاف کروں گی, بہت ستایا اس نے مجھے, جورو کا غلام بن کر رہا ہے. اپنے دل کی جو باتیں تھیں غصے میں اظہار کیا. فرمایا ٹھیک ہے بھائی, لاؤ لکڑیاں, لاؤ لکڑیاں جمع کرو فٹافٹ, آگ دہکاؤ, آگ میں جلاتے ہیں اس کو. کہا نہیں نہیں نہیں, آگ میں کیوں جلائیں گے میرے بیٹے کو؟ کہا کہ میں نہیں تو میرے اللہ تم ان قریب اس کو جلائے گا, بس تیاری مکمل ہے. اگر تمہاری ناراضگی کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا تو بس اللہ کی آگ تیار ہے اس کو جلانے کے لیے, یا تو معاف کرو. جب یہ آگ کا معاملہ آیا, ماں کی مامتا بے چین ہوئی, پریشان ہوئی, کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا, اپنے حق میں معاف کرتی ہوں, بیٹے کو آگ میں جلنا میرے لیے گوارا نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو دوڑایا, فرمایا جاؤ جلدی جا کر دیکھ کے آؤ, القمہ کے گھر میں پہنچو کہ کلمہ اس کی زبان پر آیا کہ نہیں آیا. اگر اس نے دل سے معاف کیا ہوگا کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو چکا ہوگا, اگر اوپری دل سے معاف کیا ہوگا کلمہ جاری نہیں ہوا ہوگا. صحابہ وہاں پہنچے, دیکھا تو کلمہ پڑھ رہے تھے, کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئے. آپ نے پھر ان کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا, جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر صحابہ کو جمع کیا, اعلان فرمایا کہ سن لو خبردار, جس کسی نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا اللہ کے نزدیک نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کا صدقہ قبول ہے, اس پر آس اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین اور آسمان کی لعنت. اس قدر خطرناک وعید. تو اب دیکھیں یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, شرف صحابیت ملا ہوا ہے, لیکن کنکشن کٹا ہوا ہے ماں کی طرف سے, ماں ناراض ہے, ماں کا دل دکھا ہوا ہے. اب آگے جانے کا وقت قریب ہے, واپسی کا سفر ہے, لیکن کلمہ سلب ہو چکا. تو بعض دفعہ انسان کی زندگی میں پھیلے ہوئے جتنے بھی کنکشن ہیں, ان کنکشنوں کے اندر بسا اوقات انسان کی کوئی خامی ہوتی ہے, کوئی عیب ہوتا ہے, کوئی برائی ایسی جڑ پکڑی ہوئی ہوتی ہے رچی بسی, کہ انسان کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی, اور توجہ کرنے سے ہوتی ہے. بے توجہی کے ساتھ لستم پستم جیسے زندگی گزر رہی ہے, بس گزرتے رہے, نمازیں ہیں, عبادات ہیں, ہو رہی ہیں, ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی, اور خاص طور پہ معاملات اور اخلاقیات کے اندر, معاشرت کے اندر, زندگی کے طرز اور اسلوب کے اندر کہاں کہاں تلفیاں ہو رہی ہیں. بعض دفعہ انسان بالکل بے پرواہی کے ساتھ بس ہم چما دیگر نیز, اپنے آپ کے اندر انسان اتنا مگن ہوتا ہے کہ میں مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے تھوڑی دولت دے دی, تھوڑا قدرت اور اختیار دے دی, جوانی اور صحت اور طاقت دے دی, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ایسی صورت حال میں انسان کے وہ کنکشن بے شمار کٹے ہوئے ہوتے ہیں, زندگی اس کی مرجھائی ہوئی, بے چینی والی, طرح طرح کی ٹینشن اور آزمائشوں والی ہوا کرتی ہے. اور جہاں اس نے اپنے تمام معاملات کو سنوار کر رکھا ہوا ہے, صاف ستھری, سادہ, مبارک, پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, پرسکون زندگی ہوتی ہے, جینا بھی اس کا مبارک بنتا ہے, جانا بھی اس کا مبارک نصیب ہوتا ہے. عاش سعیدا و مات شہیدا, سعادت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, اور شہادت کے ساتھ اس کو جانا نصیب ہوتا ہے. تو توجہ کے اوپر بات ہے کہ جب بندے کی توجہ ہو تو گناہوں کی دلدل ایسی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جو چسکا پڑ چکا ہے, جس گناہ کی لت پڑ چکی ہے, اس سے وہ بچنے کی فکر نہیں کرتا, اللہ میاں بھی زبردستی نہیں بچاتے. توجہ ہو, ندامت ہو, ڈر اور خوف ہو, بچاؤ کی فکر ہو. عام طور پہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس میں عام طور پہ یہ چیزیں ہیں جو اس کو دھوکے میں ڈالتی ہیں. پہلی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے. چھپ کے انسان جہاں گناہ کرتا ہے, خاموشی سے تنہائی والا گناہ, اکیلے میں گناہ کرنے کا جہاں ماحول انسان کا بنا ہوتا ہے, تو وہاں اس کو یہ تصور اس کا ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ بندے تیری سوچ یہ غلط ہے, ان ربک لبالمرصاد, یقین جان کے رکھ کہ تیرا رب تیری تاک میں ہے, وہ گھات لگائے ہوئے ہے. المرصاد, شکاری جب شکار کرنے کے لیے اپنے مورچے کے اندر چھپ کر بیٹھتا ہے اور وہ نشانہ باندھ کر شکار کے اوپر جب ٹک ٹکی باندھتا ہے تو اس کی کامل مکمل توجہ اس پر شکار پر ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں یہ تیر چلانا ہے, کہاں پر یہ گولی مارنی ہے, اس کے سر کو نشانہ بنانا ہے کہ دل کو آگے یا پیچھے کس طرف, بالکل مکمل توجہ. مرصاد, یقیناً تیرا پروردگار تیری گھات میں ہے, تیری تاک میں ہے, تجھے اس نے اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے. بندے کی یہ سوچ یہ بہت بڑا دھوکا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے, اس سے بڑھ کر تو کس سے بچے گا. نمبر دو, انسان کو یہ دھوکا اس کو غفلت میں ڈالتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے تھوڑی, اکیلا ہوں, تنہا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا کہ میں کن من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا وهو معكم اينما كنتم. فرمایا کہ تین افراد کہیں سرگوشی کریں گے نا, چوتھا وہاں اللہ میاں موجود ہوں گے. پانچ افراد کہیں سرگوشی کریں گے, چھٹے وہاں اللہ میاں موجود ہوں گے. فرمایا کہ اس سے کم تعداد ہو یا زیادہ تعداد, ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے. ایک سے لے کر سو تک چلے جاؤ، لاکھوں کی تعداد، ہر جگہ اللہ تعالیٰ وہ معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہو گے. تو دوسرا یہ خیال انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے تھوڑی. اللہ میں نے فرما دیا تین کے ساتھ چوتھا میں، پانچواں پانچ کے ساتھ چھٹا میں، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو میں وہاں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا. دوسری جگہ فرمایا وہ معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم موجود ہو. تو یہ آیت انسان کو بتاتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اکیلا ہوگا تب وہ گناہ کر پائے گا، لیکن اس کا جواب دے دیا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، فرمایا اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں. تیسری چیز جس میں انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میری حرکتوں کو کون دیکھتا ہے، میرے کرتوتوں کو کون دیکھتا ہے. اللہ میں نے فرمایا، جواب دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری حرکتیں ساری اللہ کے سامنے ہیں، وہ آنکھوں کے نظروں کے جانتا ہے کہ کون سی نظر جائز پر پڑی ہے، کون سی نظر حرام اور ممنوع چیز پر پڑی ہے. حالانکہ نظر انسان کی ایسی چیز ہے کہ اب سامنے دیکھنے والا سامنے جائز جگہ پر بھی ڈال سکتا ہے، ذرا سے ادھر کرے گا ناجائز پر بھی ڈال سکتا ہے. اور کس نظر سے وہ عبرت حاصل کر رہا ہے، کس نظر سے وہ لذت حاصل کر رہا ہے، یہ صرف دیکھنے والا جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ علیم اور خبیر ذات ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہماری حرکتوں سے کون واقف، میرے کرتوتوں کو کون جانے گا؟ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو آنکھ کی خیانت تک سے بھی واقف ہے کہ کہاں پر تمہاری آنکھ بھیکی ہے، کہاں پر تمہاری آنکھ بھٹکی ہے، کہاں سے تم نے لذت حاصل کی، کہاں سے تم نے مزہ لیا. وما تخفی صدور، آنکھ جب بد نظری کرتی ہے تو دل میں کوئی نہ کوئی خیال آتا ہے، کوئی نہ کوئی شہوت بھڑکتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کے اندر گناہ کا ایک ابھار آتا ہے، خیال لا محالہ آتا ہے جب انسان بد نظری کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ آنکھ کے اشارہ تو پھر بھی بڑی بات ہے، دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم نے اس بد نظری کے بعد دل میں کیا سوچا ہے. وما تخفی صدور، تمہارے سینے جن چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کوئی میرا کیا کر لے گا، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. گناہ کر کے چپ چاپ انسان بسا اوقات اتنا نڈر ہو جاتا ہے کہ کون میرا کیا بگاڑ لے گا، میں نے کس کا کیا بگاڑا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا بھی جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، بندے کی یہ سوچ کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا، یاد رکھو کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میری پکڑ میری گرفت بڑی دردناک ہے کہ انسان سسکتا ہے رستا ہے، اور جب میرے شکنجے میں جکڑتا ہے میں اس کو کستا ہوں. تو فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کوئی مائی کا لال اللہ کی باندھی ہوئی رسی کو، اس کے بندھن کو، اس کی جکڑ کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جب وہ پکڑنے پر آتا ہے اور باندھتا ہے، شکنجے کستا ہے، اس وقت فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی بندھی ہوئی گراؤں کو کھولنے کی سکت نہیں رکھ سکتا. پھر وہ جب کسی کو باندھتا ہے، ایسا پکڑتا ہے، ایسا جکڑتا ہے کہ پھر انسان پانی بھی نہیں مانگنے قابل رہتا. اور تیسری آیت میں بھی جواب دیا کہ بندہ سوچتا ہے کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، ان عذابی هو العذاب العلیم، میری پکڑ، میرا عذاب، میری گرفت بڑا دردناک ہے، المناک ہے. اور نمبر دو فرما دیا کہ میری پکڑ کے اندر جو آ جاتا ہے ایسا خطرناک، اس کو میں جکڑتا ہوں. ولا یوثق وثاقه احد، اللہ کی گرفت کو، اللہ کی باندھی ہوئی رسی کو کوئی بھی نہیں کھولتا. پھر وہ ایسی مضبوط جکڑتا ہے کہ اس کے پھر اس کی جکڑ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اور تیسرے فرمایا، ایک اور جگہ قرآن کریم اللہ پاک نے اپنے عذاب کا تذکرہ اتارا بنی اسرائیل کو، جہاں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی، فرمایا کہ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، میں اس عذاب کو دینے پر قدرت رکھتا ہوں کہ کائنات میں ایسا عذاب، ایسی سخت سزا کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی. انی اعذبہ، اپنی نافرمانی کرنے والے کو میں جب سزا دوں گا نا، عذابا، ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ اس سے زیادہ خطرناک، تباہ کن عذاب، سزا کبھی کسی کو دی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں کہ جن کو انسان سوچے تو پھر وہ ان چار چیزوں سے، جو چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں، کہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تیری گھات میں ہے، تاک میں ہے، تجھے ٹک ٹکی باندھ کر ہر چیز وہ دیکھتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اور نمبر دو، میرے ساتھ کوئی نہیں، وہ معاکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ موجود ہے. رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، بھرا مجمع ہو یا تم تنے تنہا کہیں اکیلے موجود ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور انسان سوچتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تمہاری آنکھ کی خیانت تک کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ پاک نے اس آنکھ کی ناجائز استعمال کو خیانت سے تعبیر فرمایا کہ اتنے عظیم و شان آنکھ جیسی نعمت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو تم غلط استعمال کر کے خیانت کرتے ہو، ہماری نعمت کا ناجائز استعمال کرتے ہو. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت سے وہ واقف ہیں. اور نمبر چار، انسان سوچتا ہے کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا، ان عذابی، فرمایا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. ان عذابی هو العذاب الالیم، میری پکڑ، میرا عذاب دردناک ہے. ایک تو ہوتا نا خدا نہ خواستہ کسی کو مارا اور وہ پٹخنی کھا کر گرا اور مر گیا، اور ایک یہ کہ مار ایسی پڑی کہ انسان رس رہا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اور کوئی اس کی داد رسی نہ کی جائے. عبرتناک سزا، ان عذابی هو العذاب الالیم، دردناک میرا عذاب ہے. دوسری آیت کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کی چھوٹ سے بھاگ جاؤ گے، ولا یوثق وثاقہ احد، وہ ایسے بندھن باندھے گا، اللہ پناہ میں رکھے، نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، جہاں انسان کسی جرم کے اندر پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑی لگ جاتی ہے، پاؤں میں بیڑی بن جاتی ہے، دنیا کی بیڑی اور ہتھکڑی انسان نہیں کھلوا پاتا. ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ پاک جب اپنے شکنجے میں جکڑتے ہیں نا، پھر اس سے کوئی نہیں نکل سکتا. اور نمبر تین، انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، جب میرے نافرمان بندے حد سے تراوز کر جاتے ہیں، میرے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر میں ایسی سخت ترین سزا دیتا ہوں کہ کائنات میں ایسی سزا کبھی کسی کو نہ دی ہو. تو بندہ پھر ڈر اور خوف رکھ کر چلتا ہے، ایک طرف رحمان نے بتا دیا، دوسری طرف شیطان انسان کو بہکاتا ہے، یار ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، مزے لو، جوانی کی موج مستیاں ہیں، کھیلو کودو مزے اڑاؤ. رحمان کا فیصلہ یہ کہ ڈرتے رہنا، ہر چیز بتا دی کہ ان ربک لبالمرصاد، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری تانک میں ہے، تمہاری گھات میں ہے. دوسری طرف بتا دیا ہے تمہارے ساتھ موجود ہے. تیسری طرف بتا دیا کہ وہ ہر لمحے تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری خیانت سے بھی واقف ہے. اور چوتھے نمبر پر بتا دیا کہ دردناک عذاب، خطرناک عذاب، اس کی پکڑ بڑی سخت، اور جب عذاب دینے پر آئے تو کائنات میں اس کی طرح کسی نے عذاب نہ دیا ہوگا. تو یہ ڈراوے دھمکاوے بندے کو گناہ سے دور کرتے ہیں. اور شیطان کے نعرے لپے، ارے سب کچھ چلتا ہے یار، ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر زندگی کے مزے ہی کیا رہیں گے، یہ چیزیں انسان کو گناہوں میں دھساتی ہیں. اب بندے کا فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، گناہوں سے بچ کر مبارک زندگی گزار کے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے، رحمان کی آغوش رحمت میں اپنے آپ کو لے جانا ہے، یا شیطان کی دلدل کے اندر اس کی بات مان کے خواہشات نفس پر چلتے ہوئے اس کی دلدل میں اپنے آپ کو دھسانا ہے. یہ فیصلہ پھر بندے کا ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو اپناتا ہے یا برائی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر گناہوں سے بچتے ہوئے آگے چلتا ہے، یا پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یا گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے. یہ پھر بندے کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا. اس لحاظ سے سابقہ زندگی پر انسان نظر دوڑائے اور اپنی زندگی میں جو کمی کوتاہیاں خامیاں پاتا ہے، سچے دل سے ندامت کے آنسو بہائے. مسند احمد میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں ایک دم سے آگے لپک کے میں نے آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے محبت سے دبوچ لیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک صاحب ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے نجات کا عمل کیا ہے؟ من نجا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کس طرح؟ کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین نصیحتیں فرما دی. فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، فتنوں کے دور میں گھر کا ٹاٹ بن جاؤ، اور فرمایا کہ وقت کیا اللہ خطیعتک، اپنے گناہوں پر، اپنے سیاہ کرتوتوں پر روتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، رات دن عبادت میں، نماز میں، رمضان آ جائیں راتوں میں، دنوں میں، نماز میں، جب کبھی موقع ہوا کرے سابقہ زندگی کو سوچا کرو اور رویا کرو. وہ کیا لا خطیتی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. فرمایا کہ اکثریت جہنم میں جو جائے گی وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جائے گی. زبان کو انسان لگام دینا سیکھ لے، فالتو فضول بات کرنا چھوڑ دے، بہت ساری برائیوں سے انسان ویسے ہی بچ جائے گا. فرمایا کہ اپنے گھر کو اپنا ٹاٹ بنا لو، گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، فتنوں کا جب دور ہو، فتنوں کے دور میں باہر نکلنے کے بجائے اپنے آپ کو گھر کا پیوند بناؤ. اور نمبر تین فرمایا کہ وب کی اعلیٰ خطیتی، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر رویا کرو. تین نصیحتیں لے لی. فرمایا کہ کچھ وقت گزر گیا، پھر دوسرا موقع آیا، ہم دونوں کا پھر آمنے سامنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسی طرح دبا لیا. اور پھر فرمانے لگے عقبہ کیا تم کو میں تورات انجیل زبور اور قرآن کریم کی تمام کی تمام آیات اور صورتوں میں بہترین ترین صورتیں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان اور فدا کرے. آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں ہیں جو تمام کی تمام صورتوں سے اہم ترین صورتیں ہیں، ان کو کبھی نہ بھلانا. اے عقبہ ان کو فراموش مت کرنا، نہ بھلانا، اور رات تمہاری ایسی نہ گزرے جس میں تم اس کی تلاوت نہ کرو. فرمایا کہ پھر میں نے ان صورتوں کو کبھی نہ بھلایا اور کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے ان کی تلاوت نہ کی ہو. رات سوتے وقت ان کا تلاوت کرنے کا عمل سنت ہے. آج صبح درس میں آیا تھا، سورۃ الملک شروع ہوئی ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ سورۃ الملک رات سونے سے پہلے تلاوت کرنے والا بندہ اور بندی جو اپنا معمول بنا لے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے معمول اور محفوظ فرما دیتے ہیں. پکی حدیث ہے، ٹھوس. فرمایا کہ سورۃ الملک رات کو پڑھنے والا قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے معمول اور محفوظ ہو جائے گا. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. موت کے بعد حشر برپا ہونے تک یہ ایک طویل عرصہ ہے، اس عرصے میں خدا نہ خواستہ انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اس سورت کو معمول بنا لے. مختصر سی سورت ہے، دو رکو کی، اس کو معمول بنا کے بھلے دیکھ کر پڑھے، بھلے یاد ہو زبانی پڑھے، عذاب قبر سے معمون ہو جائے گا. تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ، تفسیر روح المعانی، ایک بہت زخیم تفسیر ہماری عربی کی، بغداد کے رہنے والے علامہ محمود بغدادی آلوسی رحمہ اللہ، تفسیر روح المعانی لکھنے والے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سنی تھی جس وقت 12 سال میری عمر تھی. آج میں یہ بات لکھتے ہوئے میری 60 سال عمر ہو چکی، اس 12 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر ہونے تک ایک رات بھی مجھ پر ایسی نہیں گزری جس میں سورہ ملک کا مجھ سے ناغہ ہوا ہو. ڈر تھا نا، خوف تھا، آخرت کے مناظر جانتے تھے کہ واقعتاً عذاب قبر ایک حق چیز ہے. جو پھنس گیا تو پھنس گیا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قاعدہ مستند حدیث ہے کہ یہ قبر آخرت کے لیے یا تو بہترین باغوں میں سے بہترین باغ ثابت ہوگی یا دوزخ کے گھڑوں میں سے بدترین گھڑا ثابت ہو جائے گی. تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فرمایا کہ 12 سال کی عمر میں میں نے یہ حدیث سنی تھی، اس وقت سے لے کر آج 60 سال میری عمر ہو رہی ہے، ایک رات بھی میرا اس میں ناغا نہیں ہوا. حضرت عقبہ ابن عامر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ کسی رات یہ صورتیں میری ناغے سے نہیں ہوئی، ہر رات میں اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ تیسرا موقع آیا، پھر ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے لپک کر حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو بہترین ہو؟ پھر آپ نے تین نصیحتیں فرمائی. فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تمہارا حق طلب کر دے پھر بھی تم اس کا حق دے دیا کرو. اللہ، یہ حسن اخلاق کا نچوڑ ہے. اور فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو. تین نصیحتیں فرما دیں. پھر جو بہت بڑے حسن اخلاق کا پورا نچوڑ ہیں کہ اگر انسان زندگی میں انہی تین چیزوں کو، تین خوبیوں کو اپنا لے، کہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. نمبر دو، فرمایا کہ جو تمہارے حق کو مارے تم اس کا حق نہ مارو، تم اس کا حق پورا دے دو. جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو. تین چیزیں ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے پاس معافی مانگتا ہوا آ جائے تو اس کو ہاتھ کے ہاتھ فوراً معاف کر دو، اس میں پھر انا کو بیچ میں نہ لاؤ. فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قصوروار معافی مانگتا ہوا آئے اور وہ اس کے باوجود بھی اس کو معاف نہ کرے، فرمایا کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے، سخت ترین دھمکی ہے. فرمایا کہ جس کسی بندے کے پاس کوئی قصوروار اپنے قصور پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہوا آئے، اس کی معافی مانگنے کے باوجود بھی اس کو معاف نہ کرے، فرمایا کل وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں میرے پاس وہ سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، سہرابی کے لیے میرے پاس آئے. تو بندے کو چاہیے کہ دوسرے کے حق کو بھی معاف کر دے. تو غرض یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں، آداب زندگی ہیں. آج تو وہ تفصیلات تھوڑی سی رہ گئی، انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں آ جائیں گی، نشست میں آ جائیں گی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہماری منجلی بہن ہے ہمشیرہ، اس نے ہمارے والد ماجد کی وفات کے بعد ایک شعر بنایا، بڑا پیارا اور بڑا سلجھا ہوا، بڑا سبق اس کے اندر ہے کہ کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. یہ وقت جو ہمارا ہوتا ہے کہ دن ختم ہو رہا ہے اور رات آ رہی ہے، دو سے تین منٹ رہ گئے، غروب آفتاب ہو رہا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، یہی جانے والا سورج، طلوع ہونے والا سورج، غروب ہونے والا سورج ہر روز ہمیں درس عبرت دیتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ جوان ہوتا ہے، اپنے عروج پر جاتا ہے، پھر زوال کی طرف آتا ہے، آخرکار اس کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے آخرت کو سجائے، تیار کرے، بنائے، اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کے ان شب و روز کو قیمتی بنانے لگ جائے، محتاط زندگی بسر کرے، وہ جائزہ لے کہ زندگی میں میرے کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کنیکشن کٹا ہوا ہو. زندگی میں بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، ایک سری نکلتا دوسری، دوسری سری نکلتا تیسری، تو لازمی زندگی میں کوئی نہ کوئی خامی ایسی رچی بسی ہے، کوئی گناہ ایسا اس کی زندگی میں ہے جو اس کو بے چین کیے ہوئے ہے. کانٹا انسان کے پاؤں میں لگ جائے، بدن میں کوئی کیل چپ جائے، کوئی سوئی چپ جائے، انسان بے چین اور بے تاب ہو جاتا ہے. گناہوں کا کانٹا بھی انسان کی زندگی میں چبھا ہوا ہو، کبھی بھی اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اس لحاظ سے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اچھی صحبتوں میں قدردانی کے ساتھ شریک ہو، اور ہر وہ چیز جو اس کو سیکھنے کو ملے اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے، مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرے، پرسکون، پر نور، بابرکت، عزت اور وقار والی زندگی پائے گا. جب انسان خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، ہمارے بزرگ ہیں فرما رہے تھے بس خلوص ہونا چاہیے، بے لوس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرے گا، عزت بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا، عافیت بھی پائے گا. عزت، برکت، عافیت، کوئی بھی عمل انسان کر رہا ہے خلوص کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، بیڑا پار ہو جائے. تو یہ مختصر سا ایک نسخہ ہے کہ جب خلوص ہوگا اس میں اللہ پاک عزت بھی دیں گے، زندگی میں برکت بھی دیں گے، ہر چیز میں برکت ملے گی، خوشی ہو، مال و دولت ہو، زندگی کے ماہ و سال ہوں، شب و روز ہوں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے. اور نمبر تین، عافیت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بننے والے کے لیے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندے کی رضا اور چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے اتارتے ہیں. کیوں؟ بندہ کامل مکمل اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسند وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں مبارک بنائے، سعادت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، عافیت کامل عطا فرمائے، ہم سب کے رزق میں، عمر میں، علم میں، اللہ پاک خوشیوں میں، راحت اور آرام میں، ترقیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری من کی مرادیں ارمانوں سے بڑھ کر پوری فرمائے، اور نیک صحبتیں جو اللہ پاک نے اس کے موقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، قدردانی نصیب فرمائے، قدر شناسی نصیب فرمائے. ہمیں یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بندے، بندیاں، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ پیاس لے کر آتے ہیں، طلب لے کر آتے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، دوران مطالعہ بہت کچھ تازگی ملتی ہے، اور پھر بیان کی برکت سے بھی اللہ پاک تجدید کرا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو انسان نے پہلے سے بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ ذہول ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، اس کے بعد گرد و غبار پڑ جاتی ہے، نسیان کا پردہ اس پر چھا جاتا ہے، لیکن دوبارہ تازگی جب ہوتی ہے انسان میں ایمانی ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ہمارے اس میں شاگرد بھی آتے ہیں، طلبہ بھی آتے ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی آتے ہیں، قریب اور دور سے بھی آتے ہیں، اہل محلہ خواتین بھی آتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں اکٹھا ہو کر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور مبارک لمحات، ان مبارک لمحات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، اے اللہ آپ کی رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور آپ کے منادی مؤذنین پکارنے کے لیے صدائیں بلند کر رہے ہیں، آپ کے بندوں کو نماز کے لیے جمع کر رہے ہیں، ان مبارک لمحات میں، دن اور رات کے ملاپ کے وقت میں، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے، تو ہم کہیں گے فاغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. وہ بڑی پیاری دعا لگی حضرت مکی صاحب مکہ مکرمہ میں حرم میں درس دے رہے تھے، فرمایا حاجیو دعا کر لو کہ جس اللہ نے تمہیں حرم کی چھت کے نیچے لا کر بٹھایا کل وہ تمہیں عرش کے سایہ میں بھی جگہ عطا فرما دے. حاجیو دعا کرو کہ جس اللہ نے تمہیں آج اپنے حرم کا زمزم پلایا کل وہ روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی سیراب فرما دے. جس اللہ نے اپنے گھر کا قرب عطا فرمایا وہ اپنی ذات کا بھی قرب عطا فرما دے. تو اللہ کو بندہ ہو یا بندی ہو جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل گئی, یقیناً یہ اللہ پاک کی طرف سے میسر ہو جانا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے اور بندی کو کھینچ کر اپنی آغوش رحمت میں لے آتے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہاں آنا, جمع ہونا, کہنا اور سننا قبول فرمائے اور ہم سب کی زندگیاں مبارک بنائے, ایک اور نیک بنائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, فاغفر لنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله مبارك لمحات ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی بھی مبارک اور پاک گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے, عافیت کاملہ عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور غلام بننا ہمارے لیے آسان بنائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی یا اللہ اپنا نور معرفت عطا فرمائیے, نور محبت عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنا وفادار بندہ بنا کر جینا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کی من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. جاوید متین صاحب کو اور دیگر تمام بیماروں کو, ہمارے سعد میاں کو بھی اور عبداللہ کو بھی جن کے ہاتھوں میں چوٹ لگی ہوئی, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام کے تمام پریشان حال بندوں بندیوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے, جو برسر روزگار ہیں دوام اور استحکام اور برکتیں عطا فرمائیے. وہ اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے, جو صاحب اولاد ہے ماں باپ کے لیے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. وہ گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے, وسیع اور کشادہ مکان عطا فرمائیے. وہ سواری افراد کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, تمام ضرورتوں سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے. بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. بے جوڑ رشتوں کو یا اللہ جوڑ عطا فرمائیے. بچوں اور بچیوں کے جوڑ کر رشتے عطا فرما کر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائیے. ہم سب کو بھی یا اللہ رچ بس کے اپنی اولادوں کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے, اپنا لاڈلا اور چہیتا بندہ اور بندی بنا لیجیے. اللہم اجعل لنا عندك ولیجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. الہی کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے الہ العالمین, ہم سب کو آپ اپنی ذات عطا فرمائیے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. میں نے اثر میں بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے لیے ماشاءاللہ مسجد کی متصل انتظام کیا گیا ہے. آپ حضرات میں جو بھی اپنی خواتین کو لانا چاہیں لا سکتے ہیں, اور بھی معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہوگا تو حالات کے پیش نظر پہ انشاءاللہ رائے مشورے سے جو بھی بات طے پائے گی تو انشاءاللہ اس کے مطابق پھر اعلان کر دیں گے.